نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متنی دور میں سے ہم آج جو چیز کنٹینیو کریں گے وہ ہے غزوہ بدر، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ مسلمانوں نے کچھ اور سوچا تھا اور ہو کچھ اور گیا. ساری تیاریاں ہو چکی تھیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. سننے والے بھی ذرا اپنے آپ کو اسی میدان میں لے جائیں تو بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے ایک بے جوڑ قسم کا مقابلہ ہو رہا ہے. اپنے سے تین گنا بڑی فوج کو سامنے دیکھنا کوئی آسان بات نہیں، اور جبکہ نہ کوئی تیاری ہو، نہ ٹریننگ ہے، نہ اسباب ہے، اور نہ اللہ کی مدد کے مظاہر وہ دیکھ چکے. لیکن دیکھیں گے ہم کہ کیسے جیالے اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والے ایسے وقتوں میں اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جما کے رکھتے ہیں. جب مشرکین کا لشکر سامنے آیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو چھٹلاتے ہوئے آگئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. یعنی اب دیکھیے کہ وہاں بھی یقین ہے آپ کو. اے اللہ، آج تو ان کو نقصان دے، یعنی آج ان کا نام ختم کر دے. یہ دیکھیے، میدان جنگ بھی ہے اور عبادت اور دعا کی کیفیت وہاں بھی ہے. کون کہتا ہے کہ لوگ تلواریں ہاتھ میں پکڑ کر خونی ہو جاتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے؟ کچھ نہیں اترتا. اگر تقویٰ کی لگام ہو تو انسان میدان جنگ میں آ کر بھی اللہ سے ہی تعلق جوڑ کر اللہ کے نام پہ تلوار اٹھاتا ہے اور اللہ ہی کے نام پہ تلواروں کو نیچے کر دیتا ہے. عتبہ بن ربیعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو دیکھا کہ ایک سرخ اونٹ پر بیٹھا ہے. سردار تھا ان کا، بہت نامور شخص تھا. آپ نے فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے. اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مارے باندھے مروطن بھی کچھ لوگ میدان جنگ میں لائے جاتے تھے. خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک آرگنائز ریلیجن ہے. نمازیں ہوں یا جنگیں ہوں، صف بندی لازمی ہے، کیونکہ اللہ کو صفے باندھے ہوئے لوگ اچھے لگتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ اس کی نوک کے ساتھ صفیں سیدھی کروا رہے تھے تو سواد بن غزیہ صحابی کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا یا سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے. تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سواد برابر ہو جاؤ، پیچھے کر دیا. یہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، بدلہ دیجئے. سوچئے، ایک سردار، ایک لیڈر، ایک نبی، اتنا محسن، لیکن لوگوں کی جرات، کہا مجھے بدلہ چاہیے. آپ نے کہا، ٹھیک ہے، لے لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی پوچھے. آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا، فرمایا بدلہ لے لو، تو سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے. آپ نے کہا، سواد، تم نے یہ کیوں کیا؟ کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. میں نے چاہا ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے. اس پر اللہ کے نبی نے دعائے خیر فرمائی، یعنی اگر میرے ہونٹوں نے آپ کی اسکن کو چوم لیا تو شاید میں اس کی برکت سے جہنم سے بچ جاؤں. کتنا پیار تھا اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو آپ سے. صفیں درست ہو گئیں. آپ نے لشکر کو فرمایا کہ جب تک کوئی بات آپ کو کہی نہ جائے آپ جنگ شروع نہ کریں. اور پھر خاص طور پہ اپنے کو جنگی ٹیکٹس سمجھائے کہ جب مشرقین تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر بچانے کی کوشش کرنا. اتنے تھوڑے تو تیر تھے، وہ بھی اگر ادھر ادھر لگ جاتے، بے تکے تیر چلاتے تو کیا ہوتا؟ پہلے سے اگر اپنے مظاہروں میں ضائع کر دیے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا، جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا، کیونکہ اس سے بھی انرجی ضائع ہوگی. اس کے بعد آپ ابو بکر کو ساتھ لے کر چھپر کی طرف آ گئے اور سعد بن معاذ اپنا نگران دستہ لے کر آپ کے چھپر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. کیسا آرگنائزڈ ریلیجن دکھتا ہے. ہم ہو تو افراتفری پڑی ہو، خوش گم ہیں، بکھلا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. کتنا تحمل دکھتا ہے اللہ کے نبی کے اندر. اور ایک لیڈر کا صبر، اس کا تحمل ایک پوری قوم کا تحمل بن جاتا ہے. جب لیڈرز میں تحمل نہیں رہتا نا تو قومیں بھی بے صبری ہو جاتی ہیں. دوسری طرف مشرقین کی حالت بھی دیکھ لیتے. ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعا کی، کہنے لگا، اللہ ہم میں سے جو فریق رشتہ داریوں کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج تو توڑ دے. سوچئے ذرا، اپنے لیے تو نہیں کہے گا نا یہ، کس کے لیے سوچ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے. کیا رشتے کاٹے تھے؟ یہی رشتے کٹے تھے نا، کہ سب پہلے گندگی میں ایک ساتھ تھے، خوش تھے، کچھ لوگوں نے اسلام کی سچائی کو قبول کیا تو گھروں میں رشتہ داریاں کٹنے لگیں. ہر دور میں جہاں نیا ریوائیول ہوگا اسلام کا یہ تانا ضرور ملے گا کہ جن کے پیچھے لگ کر تو عورتیں پتہ نہیں کہاں لگ گئیں، مردوں کو یہ ہو گیا، گھروں کے چولہے بند ہو گئے، بچوں کی پرواہ نہیں رہی. ابو جہل کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ کے نبی امن اور سکون کو ختم کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی سوسائٹی میں سب لوگ گندا پانی پی رہے ہوں اور خوش ہوں، ایک یہ کیفیت ہے. دوسری کیفیت ہے کہ کوئی آئے اور بتائے کہ دیکھو تمہارے پائپوں میں گندا پانی مل چکا ہے، تھوڑے دن کی محنت کر لو، پھر اس کے بعد تمہیں صاف پانی ملے گا. اس کی یہ بات سن کر دو گروہوں میں لوگ بٹ جائیں. کچھ کہیں کہ جب پی رہے ہیں تو چپ کر کے پیے رہو، ہم سے نہیں اور کام ہوتا اور بہت پیسہ لگے گا اور وقت لگے گا. دوسرا گروہ کہے کہ نہیں دیکھو اللہ کے بندو، بیمار ہو جاؤ گے، آج کچھ نہیں پتہ چل رہا، کل اس کا نقصان اٹھاؤ گے، تو اس کی بات مان کے چند دن کے لیے کھدائی کروا لیتے ہیں، جھگڑا ہوگا نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ پہلا امن بہتر ہے جو گناہ پہ تھا یا گندے پانی پہ تھا، یا بعد والا جھگڑا بہتر ہے؟ بعد والا جھگڑا بہتر ہے. کچھ لوگ سٹینڈ لیں گے، آخر کچھ اور ساتھ ملیں گے، بالآخر پوری بستی کو صاف پانی مل جائے گا. بالکل یہی مثال سچے اور پیور دین کی ہوتی ہے. ہم لوگ اپنی سوسائٹیز میں بہت فٹ ہوتے ہیں، ہم اپنے وقت کے رواج کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے سچائی آتی ہے تو ہم تھوڑے سے بے چین ہوتے ہیں، لیکن کچھ مہینے سال کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ابو جہل کا یقین تھا کہ وہ حق پہ ہے. کہنے لگا، اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ آج اس کی مدد فرما. کہ اللہ کے نبی کے لیے دعائیں کر رہا تھا. یہاں سے دیکھیے دشمن کو کتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ حق پہ ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں اس طرح نہ کر دینا کہ ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوں اور ہوں ہم باطل پہ. بالکل اسی طرح اس نے یہ یقین سے بات کی، اور اسی کی طرف اشارہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، سورۃ الانفال کی آیت 19 میں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم. پھر اگر وہ فیصلہ چاہتے ہیں تو فیصلہ آپ کے پاس آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. کہ اب مانو، اور آپ کہہ سکتے اپنے لفظوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ہی کی دعا کی وجہ سے جیت گئے. جو اس نے کہا وہ تو کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن اللہ کو جو پتا تھا وہی ہوا اور اس کی دعا قبول ہو گئی. اب جنگ شروع ہوتی ہے. سب سے پہلا شخص جو غزوہ بدر میں مارا گیا وہ اسود بن عبد الاسد تھا، قبیلہ مخزوم سے تھا، بہت بدخل قسم کا اور اکھڑ قسم کا انسان تھا. جب میدان میں نکلا تو کہنے لگا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا. آپ کو حیرت نہیں ہوئی اللہ کا لفظ سنتے ہوئے؟ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں. کیا پتہ چلا کہ کفار مکہ کوئی بے دین لوگ نہیں تھے، کافر لوگ نہیں تھے کہ اللہ کو نہ مانے، بلکہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، اللہ کا تصور ان کے ہاں موجود تھا. جب یہ نکلا تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب اس کے سامنے آئے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا حوض پر، اور ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کے اڑ گیا اور وہ گر پڑا. پاؤں سے خون کا فوارہ نکلا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا. اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اسی میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ اپنی قسم پوری کر لے، کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے ایک اور چوٹ لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی جا گرا. یہ ہوتی ہے ضد. اب دیکھیں جن سینوں میں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اسلام کو ڈھانے کی کوششیں نہ کرنے لگیں. یہ پہلا قتل تھا. اس کے بعد تو آپ کہہ لیجئے کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. قریش کے تین بہترین شخص وار نکلے جو سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید بن عتبہ جو کہ عتبہ کا بیٹا تھا. تینوں آئے، انہوں نے جنگ کی دعوت دی. اس دور میں دیکھیے جنگیں کتنی ڈسپلنڈ ہوتی تھیں. آج تو بے نہتے شہریوں پہ بم گرتے ہیں نا، سوتے ہوئے کو بیچاروں کو موت کے گھاٹ اٹھا دیا جاتا ہے، اور تو بچوں اور بوڑھوں جوانوں ہاسپٹل گھروں بوائے کہیں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں مارا جائے گا. لیکن اس دور میں کتنے ڈیسنٹ طریقے سے جنگ شروع ہوتی تھی. جنگ تو بری ہوتی ہے لیکن
अदब अदाब के साथ हो तो जंग भी खूबसूरत ही है। दावत दी उन्होंने तीनों ने कि चलो भैया आओ। इस दावत के मुकाबले में अंसार के तीन नौजवान निकले, एक औफ और दूसरे मुआविस। ये दोनों हारिस के बेटे थे, इनकी माँ का नाम अफरा था और तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा थे। कुरैशियों ने कहा भी तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा हम अंसार से। कहने लगे हमें नहीं आपसे कुछ लड़ना, हम तो अपने ख़ानदानी भाइयों को चाहते हैं। देखिए अना और तकबर, कहते थे नहीं जी हमें तो मुहाजरीन में से किसी से लड़ना है, आपसे क्यों लड़ें, आप तो दूसरे शहर के हैं। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास हमारे हमसरों को भेजो, यानी अनसार को, वो अपने से हल्का समझते थे। आपने कहा अच्छा। उबैदा बिन हारिस उठो, हमज़ा उठिए, हज़रत अली उठो। फिर ये तीनों उठे, कुरैश के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा आप कौन है? इन्होंने तारुफ कराया। कुरैश ने कहा हाँ आप लोग हैं हमारे शरीफ मद्दे मुकाबिल, यानी अब मज़ा आएगा। देखिए ऐसे नहीं लग रहा कि जंग को इंजॉय कर रहे हैं। अब मारकाराई शुरू हुई। हज़रत उबैदा जो सबसे बड़ी उम्र के थे, उन्होंने उतबा से मुकाबला किया, हमज़ा ने शैबा से और हज़रत अली ने वलीद से। हज़रत हमज़ा और अली ने तो फ़ौरन ही अपने मुकाबिल को मार गिराया, लेकिन उबैदा और उनके साथी के दरमियान वार हुआ जिसमें से हर एक को गहरा ज़ख्म लगा। और हज़रत अली और हमज़ा जब अपने शिकार से फारिग हुए, आते ही फिर उतबा पर टूटे, उसका काम तमाम किया। हज़रत उबैदा को उठा लाए, इनका पाँव कट गया और आवाज़ बंद हो गई, और जो मुसलसल बंद ही रही यहाँ तक कि जंग के चौथे या पांचवें दिन जब मुसलमान मदीना वापस आ रहे थे तो वादी सफरा से गुजर रहे थे कि इनका इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कसम खाकर कहा करते थे कि यह आयत हमारे ही बारे में नाजिल हुई कि हाजानी खसमान इख्तसमू फी रब्बिहिम, ये दो फरीक हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया। यानी इससे पता चलता है कि मैदान जंग की जो कैफियत होती थी उसकी सुर्खियाँ कुरान में आयतों की सूरत में आती जाती थी, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह के मामले दिखते हैं। अब समझ लीजिए कि मुशरिकीन के लिए एक बहुत बुरा आगाज़ था। शुरू में ही उनके तीन बड़े बड़े लीडर मारे गए और शख्स सवार भी थे और कमांडर भी थे। अब तो गुस्से और गैस में भड़े पड़ के कि उन्होंने कहा कि अब तो सब पे हमला कर देंगे, और दूसरी तरफ मुसलमान अपने रब से मदद की दरख्वास्तें कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथी इखलास और तजर्रो के साथ साथ अपनी जगहों पर जमे हुए और दिफा कर रहे थे, और मुशरिकीन के जो हमले हो रहे थे मुसलसल उनको रोक रहे थे, और ज़ुबान पे कलमा था अहद, अहद का। यह अहद लफ्ज़ बड़ा बुरा लगता था उनको, और वही लफ्ज़ मैदान जंग में बोला जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़े दुरुस्त करके वापस अपने छप्पर पे आए तो अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा अंजिसली मा वअतनी, ए अल्लाह तूने मुझसे जो वादा किया है इसे पूरा फरमा, अल्लाहुम्मा अंशुदुका अहदक ववादक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरा अहद और तेरे वादे का सवाल करता हूँ। ये होते हैं अच्छे काम। लीडर्स दुआएं मांगें, हालात का जायज़ा लें, इंस्ट्रक्शंस दें और कारकुन काम करें, ये बेस्ट किस्म की पॉलिसी होगी। अल्लाह से दुआ मांगे बगैर तो मैदान जंग में भी नहीं इंसान कोई कामयाबी ले सकता, कहाँ फिर इंसान आम हालात की बात करे। दोनों तरफ से खूब सामने आमने की जंग हुई, जोर की लड़ाई शुरू हुई, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर फिर ये दुआएं थी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतुल यौम ला तुबद, अल्लाहुम्मा इन शित लम तुबद बादल यौमी अबदा, ए अल्लाह अगर आज ये गिरोह हलाक हो गया तो तेरी इबादत न की जाएगी, अल्लाह अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी न की जाए, यानी आज इनको फतह दे वरना ये छोटा सा हिस्सा। ये बातें क्यों कह रहे थे आप? क्योंकि आपको पता था मैं आखिरी नबी हूँ, और आखिरी नबी होने के नाते अब ये चंद साथी जो मेरे साथ अल्लाह के नाम पे निकल आए हैं, अगर ये मारे गए तो ना आगे कोई नबी आना है, तो फिर तो ये सारी ख़त्म हो गई। इशारा था इस चीज़ की तरफ कि पिछले अंबिया कराम के जो साथी थे वो मारे गए थे पूरे पूरे, जिसका नतीजा क्या हुआ था कि पूरी पूरी कौमें तबाह हो गई। तो आपको ये डर था कि अगर मेरी भी ये कौम इसी तरह तबाह हो गई तो फिर मैं क्या करूँगा। अल्लाह ताला अपने नबियों को कभी रुसवा नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। इतनी तजर्रो आजिज़ी से आपने दुआ मांगी, आपके कंधों से चादर गिर रही थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपकी चादर को दुरुस्त कर रहे थे और कह रहे थे अल्लाह के नबी बस बस आपने बहुत ज़ोर से दुआ कर ली, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और उधर देखिए उस दुआ का असर, अल्लाह ने फरिश्तों को वही भेजी, अन्नी माकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, सऊल की फ़ी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर रोब, मैं काफ़रों के दिल में रोब डाल दूंगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी के पास वही आई, انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. اور اس طرح سے میدان جنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات ہوتے جا رہے تھے، کہ جس میں لوگ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی دیکھ رہے تھے، نبی کا الحاح بھی دیکھ رہے تھے، اور صحابہ کرام کی جامع مردی بھی دیکھ رہے تھے. جب اتنے اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جوش میں آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کس طریقے سے انسان کو یہ سب کچھ دکھا کے اس کے ایمان کو پختہ کرتے ہیں. جب یہ سارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے غیبی قوتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر ایسی روحانی قوتیں سامنے آتی ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھپکی سی آئی اور آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے. یعنی اللہ کے نبی کو دکھتے تھے فرشتے، اور ظاہر ہے کہ وہ انسانی شکل میں جب آتے تھے تو پھر تو بات بالکل واضح ہو جاتی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے، اور آپ کی زبان پر جو آیت تھی، سَيُخْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. یعنی اتنا یقین تھا آپ کو اللہ کی مدد کا. پھر آپ نے ایک مٹھی بھر ریت لی، کنکریلی مٹی تھی، اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاخت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی. پھر مشرقین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنوں اور منہ میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو. اسی کے بارے میں سورۃ الانفال میں آتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. کبھی غور کر کے دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نبی کے ہاتھوں میں آئی ہوئی مٹی کو بلٹ بناتی ہے. آج وہ ہاتھ نہیں، گولیاں ہوں، بلٹ ہوں، اٹامک نیوکلیئر انرجی کیوں نہ ہو، جب تک پیچھے ہاتھ بندہ مومن کا نہیں ہوگا بڑے بڑے بلٹ بھی مٹی بن جائیں گے. یہ مدد کی چیزیں دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے وہاں، یہ اس دور میں چیز دکھاتے ہیں جو آج اتنے 100 سال کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گیس ڈال دی جاتی ہے اور آنکھوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. قوتیں ساری اللہ کی ہیں، بس جب مسلمان اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ اللہ کی مدد آ جائے تو یاد رکھیے مٹی بھی اسی طرح ہوگی. آگے ہم اور بھی چیزیں دیکھیں گے کہ کس طرح لکڑی کی تلوار اوکاشا کے ہاتھ میں جا کر لوہے کی چمکتی ہوئی تلوار بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ بندوں کی مدد کرنی ہے بے جان چیزوں کو وہ ان کا مددگار بناتا ہے، اور جب اندر کوئی سکلز نہ ہوں تو بڑے بڑے اسلحے اور بڑے بڑی انرجیز انسان کے کام نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا شدو، جڑ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ لیڈرز جب تو حوصلے بڑھانے والے ہوتے ہیں، جب لوگوں کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں، تو اس طرح لشکروں کے اندر بھی ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے. اور جب لیڈرز مردہ ہونے لگے، جب ان کے اندر مایوسی پھیلنے لگے اور وہ دل توڑنے لی باتیں کریں، تو چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے حنین ہو، زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کس خوبصورت طریقے سے ساتھیوں سے کام کرواتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں، اور آپ کہیں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کہیں ان کو رغبت دلا رہے ہیں، کبھی آپ ان کو ثواب کی رغبت دلاتے ہیں، کبھی آپ ان کو شہادت کا ذوق دکھاتے ہیں. آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے کہا لوگو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چڑھائی آسمان و زمین کے برابر ہیں. اور آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب، بہت خوب. اللہ کے نبی نے فرمایا تم بہت خوب بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں، خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا ہاں، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو. اور وہ اپنے تھیلے میں سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے. پھر بولے اگر اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو کھجوریں تھیں ان کو پھینک دیا اور مشرقین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. क्या यकीन था, क्या बात, ये मुझे और आपको नहीं समझ आ सकती बातें। हम तो आरामदेह माहौल में बैठकर अल्लाह की बातें कर कर आके बड़े नेक अपने आप को समझते हैं। ये भी अल्लाह की देन है अगर अल्लाह इसकी तौफीक किसी को दे दे। लेकिन याद रखिए, अमल में, मैदान जंग में कूद के जन्नत पाना और आरामदेह बिस्तरों पे बैठ के जन्नत के ख्वाब देखना, ये बहुत मुख्तलिफ बात है। अफरा एक खातून थी, उनके बेटे औफ बिन हारिस ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला अपने बंदे की किस बात से खुश होकर मुस्कुराता है? आपने फरमाया कि जब बंदा खाली जिस्म, यानी बगैर हिफाजती हथियार पहने, अपना हाथ दुश्मन के अंदर डबो दे। ये सुनकर औफ ने अपने बदन से जिरह फेंकी और तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब ये ना समझिएगा कि ऐसा करना आज के दौर में आम हालात में, चलो जी जाके हम दुश्मनों के आगे खड़े हो जाएं, वो तो खुदकुशी हो जाएगी। सुसाइड करना और अपने आप को खुद बम बांध के दुश्मन के हाथ में करना, ये मुराद नहीं है। देखा करें कि जो बात कही गई वो कब कही गई, उसके आगे पीछे क्या हालात थे। जंग में सामान पहले ही कोई नहीं था, तो आपने रग़बत दिलाई कि ऐसा ना हो कि कहीं हथियारों की कमी की वजह से ये पलट जाएं। तो वो बदर का मैदान था, आज अगर असबाब हैं तो उसके बावजूद असबाब इस्तेमाल किए बगैर कोई मर जाता है तो इसके लिए बात दूसरी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। दुश्मन के हमलों की तेज़ी जा चुकी थी, उनका जोश ठंडा हो गया। मुसलमानों ने इतने खूबसूरत तरीके से हिकमत अमली अपनाई कि जिसकी वजह से थोड़े से लोग भी बहुत काफ़ी हुए और सहाबा कराम में तो वैसे जोश था। आप सोचिए ना, पिछले 13 साल और 1 साल आगे का, इतने साल के बाद जब जोश मिले तो फिर इंसान कैसे अपने आप को पीछे न रखे। इस तरह से गाजर मूली की तरह काट रहे थे, सफ़ों की सफ़े धर्म भरम कर रहे थे, गर्तने काटते, और इतनी तेज़ी आ गई जब अल्लाह के नबी को साथ देखा। आपने भी ज़रा पहनी हुई और आप चल रहे हैं और आप कह रहे हैं लोगों, ये जत्थान करीब शिकस्त खाएगा, ये पीठ फेर कर भागेगा। अब तो और जोश हुआ, फरिश्तों ने भी मदद की। हज़रत इकरमा से रिवायत है कि उस दिन एक इंसान का सर कट कर गिरता और ये ना पता चलता ये किसने मारा है, आदमी का हाथ कट कर गिरता और ये पता ना चलता ये किसने काटा है। कौन काटता था? फरिश्ते। अल्लाह गैब से मदद करवा रहा था मुसलमानों की। इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक मुसलमान एक मुशरिक का ताकुब कर रहा था कि अचानक एक मुशरिक के ऊपर कोड़े पड़ने की आवाज़ आई और एक शख्स सवार की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, हैजूम, आगे बढ़ो। मुसलमान ने मुशरिक को आगे देखा तो चित गिर पड़ा। लपक कर देखा तो इसकी नाक पर चोट का निशान था, चेहरा फटा हुआ था, जैसे कोड़े से मारा गया, और थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया। इस अंसारी ने अल्लाह के नबी से जब ये बात पेश की तो आपने कहा, तुम सच कहते हो, ये तीसरे आसमान की मदद थी, यानी फरिश्तों की तरफ से ये बातें। और हैजूम जो थे ये जिब्राइल के घोड़े का नाम था। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, अबू दाऊद मासनी एक शख्स थे, कहते हैं मैं एक मुशरिक को मारने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक इसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गया। मैं समझ गया कि इसे मेरे बजाय किसी और ने कत्ल किया है। एक अंसारी अब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लम के चचा थे और अभी इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, उनको कैद करके लाए। हज़रत अब्बास कहने लगे, वल्लाही मुझे इसने कैद नहीं किया, मुझे तो एक बेबाल के सर वाले आदमी ने कैद किया है जो नहायत खूबरू था और खूबसूरत था, यानी और चतकबरे, यानी काले और सफ़ेद घोड़े पर सवार था। अब मैं इसे लोगों में नहीं देख रहा। अंसारी ने कहा, नहीं, अल्लाह के नबी से मैंने कैद किया है। आपने फरमाया, खामोश रहो, अल्लाह ने एक बुज़ुर्ग फरिश्ते से तुम्हारी मदद की है। कितना खून भरता है इंसान के इन बातों को सुन और सुना के। आज भी अल्लाह की मदद आती है। बिल्कुल मैदान जंग मुसलमानों के हाथ में था, इब्लीस जो सुराका बिन मालिक की सूरत में वहाँ पहुँचा हुआ था, पीछे बात हुई, उसने देखा कि भाई ये तो सारा कुछ ख़राब हो गया, तो उल्टे पाँव भागने लगा। हारिस बिन हिशाम ने उसको पीछे से पकड़ा, वो समझ रहा था ये वाकई सुराका बिन मालिक है, लेकिन इब्लीस ने हारिस के सीने पर घुस्सा मारा कि वो गिर पड़ा, भाग निकला। मुशरिकिन कहने लगे, भाई सुराका कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे मददगार हो, हमसे जुदा नहीं हो गए? उस वक्त उसने कहा, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देखते, मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सजा वाला है। इसके बाद भाग के समंदर में जा रहा। दुश्मन कहाँ किसी का बनता है, शैतान कहाँ बनेगा। जो काम इसने मैदान बदर में किया, बिल्कुल यही काम ये मैदान महशर में भी करेगा। सूरत इब्राहिम की इब्तिदा में पढ़ सकते हैं आप, इब्लीस का वो मुकालमा, کہ جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش اور سفارش سے جنت میں جاتے ہوئے دکھیں گے تو مشرکوں اور کافروں کو بھی جوش آئے گا. وہ کہیں گے اب ہم کس کو اپنا لیڈر بنائیں, کہیں گے چلو پھر ابلیس کو اٹھاتے ہیں, اسی کی باتوں کو تو منع کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ ابلیس کے پاس گئے جائیں گے اور اس کی محفل سے اتنی بدبو آئے گی کہ جس کو سب محسوس کریں گے, اور جا کے کہیں گے بھائی چلو ہماری سفارش کرو. پھر وہاں وہ سچ بولے گا, ہاں میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن اللہ نے بھی کیا تھا, میرا وعدہ جھوٹا اللہ کے وعدہ سچے, نہ مانتے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے نہ آج ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو, اور وہاں بھی بھاگ جائے گا. اس وقت لوگوں کی حسرت کو سوچئے. اللہ اکبر, آج کے دن کو سوچ کے ذرا سوچئے کچھ کر سکتے ہیں. خالی چلے گئے تو وہاں جا کے کوئی واپسی کا راستہ نہیں. خود کو ذرا ٹٹول کے سوچئے, اگر آج نیکی نہ کروں تو کل کیا کروں گی, کچھ بھی تو میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا. کیسے ایک انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, اپنے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے عذابوں سے؟ تھوڑی دیر میں کافروں کو صاف شکست ہو گئی, مسلمان جیت چکے تھے, قافلے میں بگدڑ مچ چکی, مسلمان کسی کو پکڑتے کسی کو کرتے اٹھاتے, اور اس طرح اس قافلے کا سارا جوش ٹوٹ چکا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ اکڑ نہیں جاتی, ابو جہل کی اکڑ نہ گئی. جب اس نے دیکھا کہ اس طرح ان کے ساتھی بے چین ہو گئے اور معاملہ سارا اس کے ہاتھ سے چلا گیا, تو اپنے لشکر کو للکارا, تکبر کے ساتھ کہہ رہا تھا کیا ہو گیا سراقہ کے جانے سے اب تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو, کیونکہ اس نے تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساز باز کر رکھی تھی. دیکھیے وہ شیطان پہ اب الزام لگا رہا ہے, کہنے لگا وہ پہلے ہی ملا ہوا تھا, اور تم پر عتبہ شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی نہیں سوار ہونا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا. یہاں سے آپ ہیومن سائیکالوجی دیکھیے, شکست نہیں مانتا انسان, متکبر انسان کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا کہ یس آئی واز رانگ, اٹ واز مائی رانگ ڈیسیژن, ابھی بھی اس کو یقین ہے میں ٹھیک ہوں. کسی پہ شک کر رہا ہے, کسی کو جلد باز کہہ رہا ہے, کہنے لگا لا ترزا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں. اصل میں بھی اس کی موت اس کو پکارے تھی. کہنے لگا دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان میں سے کسی آدمی کو قتل نہ کرے, بلکہ ان کو پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں. ٹارچر دینا چاہتا تھا, صرف ماریں گے نہیں بلکہ ان کو خوب اس کی سزا دیں گے. لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کو اپنے غرور کی حقیقت کا پتہ چل گیا. چند لمحوں کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں یہ شخص مارا گیا. اس طرح کا حملہ کیا کہ ابو جہل جس نے اپنے ارد گرد لوگوں کا ایک پورا ہال بنایا ہوا تھا, یعنی آپ تصور میں لائیے کہ ایک انسان اور اس کے چاروں طرف انسانوں نے اس کو اپنے تحفظ میں لیا ہو, اور مسلمانوں نے اس کو بھی بکھیر دیا اور ان کے ساتھ بھی اس طرح سے معاملہ کر دیا کہ ابو جہل کی بھی موت آ گئی. دو انصاری جوانوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس بڑے فرعون کو مروایا. عبد الرحمن بڑے خوبصورت طریقے سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر نوجوان ہیں, گویا میں ان کی موجودگی پر حیران ہوا, یعنی اتنی چھوٹی عمر میں یہاں آ گئے. اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھا دیجئے, یعنی ابو جہل کون ہے. میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے. اچھا یہ جو چچا اور بھتیجے نا, عرب کلچر میں بڑے شخص کو چچا کہتے تھے اور اپنے سے چھوٹے کو بچے کو, جیسے ہمارے یہاں بیٹا کہتے ہیں تو وہ بھتیجا کہتے تھے. کہنے لگے کہ بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو. کہنے لگے مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کو گالی دیتا تھا یہ شخص, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے. سوچئے یا مریں گے یا ماریں گے. وہ کہتے ہیں مجھے اس پر بہت تعجب ہوا. اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کی, اور آپ کو پتا کہ دونوں چپکے چپکے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نیکی لوں میں ماروں, اگر اس نے سن لیا تو پھر یہ کر لے گا یہ نیکی. کہتے ہیں میں نے چند ہی لمحوں کے بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے. میں نے کہا رہے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا. پھر پلٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا. دونوں نے کہا میں نے قتل کیا. آپ نے فرمایا اپنی اپنی تلواریں پوچھ چکے ہو. بولے نہیں. آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا. البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا اور دونوں حملہ کا نام معاذ بن عمر بن جمو اور معاذ بن افرح. روایت میں تھا کہ یہ دونوں ایک ہی عورت کے بیٹے تھے. اللہ اکبر, کیسے بچے بچے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی اس دور میں, اور آج کے بچوں کو تو شاید نام بھی نہیں پتہ ہوں گے. اس طریقے سے یہ طاغوت مارا گیا, کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ رکھا. معاذ بن عمر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشرکین کو سنا کہ ابو جہل کے بارے میں, جو گھنے درختوں جیسی باڑھ میں تھا, یعنی بہت اپنے آپ کو سیکیور رکھ رہا تھا, کہہ رہے تھے دیکھو ابو الحکم تک نہ کسی کی رسائی ہو. یہ جو ابو الحکم ہے نا, یہ ابو جہل کی کنیت تھی. معاذ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جما رہا. جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا. واللہ ہی جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پڑنے پر چھٹک کر اڑ جائے. جیسے ادرک کی ڈلی آپ گنڈی میں رکھے نا تو ڈنڈا پڑتے ہی وہ اچھلتی, اس طرح کہتے ہیں اس کا پاؤں اڑ کے اوپر گیا. ادھر میں نے ابو جہل کو مارا, ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں رکاوٹ بننے لگا. میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا, لیکن جب مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا. اللہ اکبر. اور آپ کو ہوتا ہے کہ یہ معاذ بن عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے تھے. جو بازو راستے میں اس کو ہی کاٹ دیا. کہنے کی باتیں اور ہیں, سننا بھی آسان ہے, اپنے اوپر لے کے سوچیں تو روح کانپ جاتی ہے انسان کی. کیسے یہ غازی, یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, کس طریقے سے لوگ اللہ کے راستوں میں لڑنے کے لیے سنجیدہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. کہتے اس کے بعد ابو جہل کے پاس معاوض بن افرا پہنچے, وہ زخمی تھا. انہوں نے اسے ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا, صرف سانس آتی جاتی رہی, اور اس کے بعد معاوض بن افرا بھی خود لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو ابو جہل کا انجام دیکھنا چاہتا ہے. صحابہ کرام اس کی لاش ڈھونڈنے میں نکل گئے. عبداللہ بن مسعود نے اسے اس حال میں پایا کہ ابھی اس کی سانس جا رہی تھی. انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا, سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اللہ کے دشمن, آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا. اس نے کہا مجھے کیوں رسوا کیا, کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی بلند پایا کوئی شخص تم نے قتل کیا, یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے. پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. تکبر دیکھیے, یعنی انصار نے کیوں قتل کیا, مجھے مہاجرین میں سے کوئی کرتا. اس کے بعد کہنے لگا آج کس کی فتح ہوئی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے, جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے, کہنے لگا بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا. رونت اور تکبر چھلک رہا اس کے الفاظ میں, کیونکہ یہ بکریاں چراتے تھے. اس کے بعد ابن مسعود نے فنگر سر کاٹا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا, کہا اللہ کے نبی یہ ہے اللہ کے دشمن کا سر. آپ نے تین بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ اکبر, تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا, اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی. پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ. ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے. آپ دیکھیے کہ ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی یہ باتیں. کئی لوگ کہیں گے ہائے یہ تو بہت سیڈ بات ہے, کیا ضرورت تھی مارنے کی. تو اس پہ ہم الگ بات کریں گے کسی موقع پہ, کہ کیا کسی کا غرور اور تکبر میں فوجوں کو لے کر آ کر لڑائی کے لیے کھڑا ہونا یہ انسانیت نہ تھی. اور آج اسلام پر کیسے کیسے داغ اور دھبے لگائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ سب چیزیں ہماری سمجھ نہیں. دیکھیے میدان جنگ میں للہیت تب آئے گی جب نمازوں میں للہیت ہوگی. میدان جنگ کی سچویشن کو وہ سمجھے گا جو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا عادی ہے, ورنہ نرم گرم بستروں پہ رہ کر اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے والوں کو تو حقیقت میں جنگی کاروائیاں نہیں سمجھ آئیں گی. نہ اسلام کا مزاج جنگی ہے اور نہ اسلام اس سے شروع ہوتا ہے. لیکن جو چیز دوسرے اپنے لیے جائز قرار دیں پھر مسلمان کیا اس کو صرف ایک نام کی حد تک اپنے سے دور رکھے؟ بہت سارے سبق ہیں، انشاءاللہ آگے ہم کچھ واقعات دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح تو جو دی تو دی، ایمان کتنا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہم آگے کل شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، غلطیوں کی اصلاح کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.